ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہار قرآن، ماہ مبارک رمضان آن پہنچا ہے، ضیافت الہی کا مہینہ، خداوند عالم کی مہمانی کا مہینہ۔ امید ہے کہ ہم سب لوگ اس ماہ پور برکت میں خداوند عالم کی رحمتوں، اس کی فیوضات اور اس کے الہی دسترخوان سے کما حق و استفادہ کریں گے اور مستفیض ہوں گے۔ دعاؤں میں سب کو، خاص طور پر مسلمانان عالم اور مظلوم مسلمانوں جو اس وقت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران، امریکہ اور مغربی ملکوں کی سازش۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، گزشتہ بدھ کو دمشق میں جس طرح سے دہشت گردانہ واقعہ رونما ہوا، جس میں شام کے وزیر دفاع، ان کے معاون یعنی ڈپٹی وزیر دفاع اور دیگر سیکورٹی کے اعلیٰ عہدیدار مارے گئے، اور جس انداز سے یہ کارروائی ہوئی اس سے نہ صرف شام میں برسر پیکار حکومت کے خلاف مخالفین یا مسلح دہشت گردوں کی دہشت گردانہ ماہیت نمایاں اور آشکارا ہوئی، ساتھ ہی ان ملکوں کی بھی دہشت گردوں کے تعلق سے حمایت پر مبنی ماہیت آشکارا ہوئی جو پوری دنیا میں انسانی حقوق، جمہوریت، ڈیموکریسی اور آزادی کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے۔ دمشق میں اتنا بڑا دہشت گردانہ واقعہ ہوا، لیکن وہ ممالک جو افغانستان اور عراق میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے نکلے تھے اور جس کے نتیجے میں انہوں نے لاکھوں بے گناہ انسانوں کو افغانستان اور عراق میں خون کی ندی میں ڈبو دیا، وہی نہ صرف یہ کہ دمشق میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی مذمت نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس وہ دہشت گردوں کے اس طرح کے اقدامات کی حمایت اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے اس بم دھماکے کے بعد نہ صرف یہ کہ مذمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلح گروہوں کی حمایت جاری رکھیں، نہ صرف یہ کہ جاری رکھیں گے بلکہ ان کی حمایت اور تیز کر دیں گے۔ عالمی مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے برطانیہ اور مغرب کے دیگر، خاص طور پر امریکہ کا رویہ اس دہشت گردانہ اور بہیمانہ واقعے کے بعد سامنے آیا ہے، اس سے اب یہ بات کسی کے لیے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ دمشق میں ہونے والا حالیہ بم دھماکہ برطانیہ کی ہی ایما پر ہوا تھا۔ آخر برطانیہ اور امریکہ اور اس کے چند اتحادی ممالک، خواہ وہ مغرب کے ہوں یا علاقے کے بعض عرب حکومتیں، اس طرح کا واقعہ کرا کہ اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے کر کیا بشار اسد کی حکومت یا شام کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے، یا شام میں اپنی مرضی کی حکومت لا سکیں گے، یا شام میں اپنے مفادات حاصل کر سکیں گے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے یہاں تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب جعفر قناد باشی صاحب کو۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب تنویر حسین صاحب، اور اسی طرح لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے بین الاقوامی معاملات پر نظر رکھنے والے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر مقصود صدیقی۔ مگر آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں اسٹوڈیو موجود مہمان جناب جعفر قناد باشی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
من هم خدمت شما و شنوندگان اردو زبانمون در هر کجا که هستن،
میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و تحیات پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں مبارک رمضان کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، امید کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو مفید واقع ہوگی۔
جی قناد باشی صاحب، سب سے پہلے تو میں جو بدھ کو دہشت گردانہ بم دھماکہ ہوا جس میں شام کے وزیر دفاع، ان کے ڈپٹی اور دیگر سیکورٹی کے اعلیٰ ترین عہدیدار مارے گئے، اس کے اغراض و مقاصد جاننا چاہوں گا کہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اب تک دہشت گردوں نے یا شام کی حکومت اور عوام کے مخالفین نے کیا حاصل کیا؟
اہداف
دیکھیے جہاں تک اہداف کا مسئلہ ہے یہ بالکل واضح ہے، شام کی حکومت مدتوں سے چونکہ علاقے میں صہیونیوں کے خلاف جاری مزاحمت میں بنیادی رول ادا کرتی رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ حکومت بڑی طاقتوں کا نشانہ بنی رہی ہے، صہیونی امریکی اور برطانوی سبھی کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ حکومت یعنی شام کی حکومت یا کمزور ہو جائے یا اس کا تختہ الٹ دیا جائے۔ چنانچہ 33 روزہ جنگ لبنان میں جب نئے مشرق وسطی کی بات ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ سیریا جیسے اور شام جیسے ممالک اور حکومتیں علاقے میں باقی نہ رہیں اور ایسا مشرق وسطی ہو جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی حکومتیں صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور اہداف کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ بنابراین آپ دیکھتے رہے کہ شام مدتوں سے نشانے پر تھا، آج بھی وہ نشانے پر ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن برطانوی حکام اور امریکی حکام اور صہیونیوں کا تصور یہ تھا کہ وہ وسیع پیمانے پر تشہیراتی مہم چلا کر شام کے عوام کو شام کی حکومت کے خلاف قیام کے لیے اکسانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس طرح حکومت کو گرا لے جائیں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ حکومت ایسی حکومت ہوتی بشار اسد کی جو عوامی حکومت نہ ہوتی، عوام کی پسندیدہ حکومت نہ ہوتی، تو یقیناً حکومت گر جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا چونکہ حکومت ایک مقبول اور مقبولیت حاصل ہے حکومت شام اور شام کے عوام کے خلاف جو وسیع پیمانے پر تشہیراتی مہم چلائی گئی اور بشار اسد کی حکومت کو گرانے کی جو کوششیں کی گئیں وہ مہم دنیا میں بے مثال ہے، بہت وسیع پیمانے پر اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو جو مٹھی بھر لوگ سڑکوں پر آ کے سڑکوں پر مظاہرے کرتے تھے، اس کو 6 الگ الگ زاویوں سے اس کی مووی بنائی جاتی تھی اور نشر کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ شام کے عوام بشار اسد حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے اس طرح سے کوششیں کی، تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی رسوائی کی بات ہے برطانیہ امریکہ کے لیے، بی بی سی کے لیے، کہ وہ بشار اسد کی حکومت پر وہ الزام لگاتے ہیں، الزام لگاتے تھے کہ یہ عام لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جو تصویریں دکھاتے تھے وہ عراق کی تصویر ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کوششیں بہت کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مسلح گروہوں کو شام کے اندر بھیج دیا، یہ گزشتہ چند مہینے دوران حما اور حمص اور دیگر شہروں میں مسلح گروہ سرگرم عمل رہے اور ان کی کوشش یہ رہی کہ بشار اسد حکومت کو بد امنی پھیلا کر گرا دے، عوام کو غیر مطمئن اور ناراض کر دے اور حکومت کو گرا دے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے ہر جگہ ان کا ہر راستہ بند ہوتا چلا گیا، مسدود ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے بشار اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے القاعدہ کی روش اختیار کر لی، یعنی خود اسی راستے پر چل پڑے، اسی تنظیم کے راستے پر چل پڑے جس کے وہ مخالف ہونے کے دعوے دار ہیں، یعنی جس طرح سے یہ دھماکہ ہوا دمشق میں، یہ تو اس طرح کا دھماکہ ہے جیسا نیو یارک میں ہوا، تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ مغربی حکومت نے برسوں تک یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے حکومت کی کوشش ہے کسی طرح سے بشار اسد کی حکومت کو گرا دے، انہوں نے مختلف کوششیں کی، الگ الگ انداز اختیار کیے، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ طریقے اپنائے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب پولنگ ہو، ووٹنگ ہو، عوام کے ہندوستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پولنگ کے ذریعے ووٹ کے ذریعے میدان میں رہنا چاہتے ہیں, اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اب وہ شام میں اسی طرح سے پاکستان میں, اب وہ ایسی سمت میں بڑھ رہے ہیں کہ جہاں وہ مسلمانوں کو وہ حرکتیں انجام دینے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کے مطابق ہو. اگر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ لندن, واشنگٹن اور تل ابیب میں بھی بدامنی پھیلے گی.
جی چلیں لندن اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر مخصوص صدیقی. صدیقی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صدیقی صاحب, بدھ کو جو دمشق میں زبردست دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اور جس میں آپ جانتے ہیں کہ سیکورٹی چیف اور وزیر دفاع اس طرح کے لوگ مارے گئے, اس کے فوراً بعد ہی وزیر خارجہ ولیم ہیگ, برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شام کے اندر جو مسلح گروہ ہیں ان کی حمایت تیز کر دی جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کی حمایت کے لیے آلل اعلان آلانیہ اور برملا یہ کہا جا رہا ہے, ان کی حمایت تیز کر دینی چاہیے. ان کے اسی بیان کے ہی پیش نظر بہت سے مبصرین کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات شام میں ہو رہے ہیں اس میں برطانیہ کا ہاتھ ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے بیانات اور دہشت گردوں کے لیے اس طرح کی حمایت کے تعلق سے؟
جی شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانیہ کا شروع سے اس دہشت گردوں کی مدد میں ہاتھ رہا ہے, بلکہ یہاں پہ میں چونکہ یہاں رہتا ہوں, یہاں کے ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں کھل کے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے بلکہ کہ ایک زمانے میں جب حالات کافی خراب ہونے شروع ہوئے تھے کہ کچھ یہاں کے مبصرین نے یہ کہا کہ بھئی برطانیہ کو اس طرح کی مدد جو دہشت گرد وہاں پہ ہیں ان کو نہیں دینی چاہیے تھی. مطلب یہ کہ اس برطانیہ حکومت نے, یہاں کے وزراء نے اس بات کا پورا اقرار کیا ہے کہ شروع سے برطانیہ مدد کرتا چلا آ رہا ہے دہشت گردوں کی. اب یہ جو بات کہی ہے ہیگ صاحب نے اس دہشت گرد بدھ کے واقعے کے بعد, یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. دیکھیے اس میں وہ بھی شامل ہے حصہ کہ چونکہ اقوام متحدہ میں سیکورٹی کاؤنسل میں جو ان کے شام کے خلاف جو ریزولوشنز پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں روس اور چین کا جو ویٹو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ناراض ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف اسلحے سے اور مال سے ان کی دہشت گردوں کی جس کو کہتے ہیں فری سیرین آرمی کی مدد کی جائے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور جو سیریا کو دباؤ ڈالا جائے تاکہ جو جس قسم کے جو سینکشنز ہیں وہ لاگو کرنے کے لیے, جس کے لیے چین اور روس تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں سب, اب یہ دیکھنے کی بات یہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ شام میں یہ حالت کیوں ہوئے شروع سے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی شام کو اب یہ سزا دی جا رہی ہے, اگر میں اس کا یہ لفظ استعمال کو سزا دی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے اس خطے میں کہ جس نے ایک طرح کا آپ کہیے کہ اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل صہیونی حکومت کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی یا سرنڈر کہنا چاہیے وہ نہیں کیا, اور وہ الگ کھڑا رہا جس نے میں کھل کے حزب اللہ کی اور حماس کی اور جو بھی وہاں پہ اسلامی جو بھی تنظیمیں تھیں اس کی مدد کی, اور جس نے ایران کا ساتھ دیا, اور جن ممالک نے, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شام کو سب سے بڑی سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ اس نے اتنے سب دباؤ ڈالنے کے بعد یہ جو ایران کے ساتھ جو لنک ہے مڈل ایسٹ کا وہ قائم رکھا, اور جس کی وجہ سے ابھی بھی جو حزب اللہ کا جو ڈر ہے صہیونی حکومت کو وہ قائم ہے, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ مدد حزب اللہ کی جاری رہے گی سیریا کے معرفت. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یعنی یہ تو سب کہنے کی بات ہے, یعنی ان کی جو دوہری زبان کی تو انتہا ہے امریکہ کی. اور میں اس میں ایک چیز بھی عرض کرنا چاہوں کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بدھ کا جو دھماکہ ہوا ہے اس میں صہیونی حکومت کا, امریکہ کا اور برطانیہ کا پورا پورا ہاتھ ہے, اور انہوں نے کیونکہ اتنی آسانی سے
اتنے اندر تک ان کی اتنی سیکیورٹی کو پینیٹریٹ کر کے پہنچنا ناممکن ہے کہ جب تک کہ ان کے اس قسم کی جو ان کے پاس سیٹلائٹ سے اور جو ہیئرنگ ڈیوائسز ہیں جس طرح سے ان کے پاس اس کی جو اطلاع آتی رہتی ہے اس کے بغیر مدد کے اس کے بغیر اس کے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنا اندرونی طور پر جا کے وہاں پہ دھماکہ ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا ارادہ کر لیا ہے امریکہ نے, سعودی عرب نے, قطر نے, اور آف کورس مطلب یہ کہ سعودی حکومت نے کہ اس موجودہ حکومت کو ہر طرح سے ختم کرنا ہے اور یہاں پہ کوئی اپنی کٹ پتلی ایک جو ایک ہی ایک بس یہی رہ گیا میں سمجھتا ہوں ملک جس میں ان کی کٹ پتلی والا کوئی اس کو بٹھانا ہے تاکہ ان کے جو پورے جو ان کے جو پلانز ہیں وہ اس کے اوپر وہ چلیں اور وہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ان کا جو ابھی جو جھگڑا چل رہا ہے سوریا کا اور ایران کی جو مدد ہے اور حزب اللہ کی مدد ہے اس کو کسی صورت سے ختم کیا جائے.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں تنویر حسین صاحب, عالمی امور کے ماہر. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی تنویر حسین صاحب, آپ دیکھیں کہ شاید شام کے معاملے کو ان لوگوں نے غلط طریقے سے اندازہ لگایا کہ جس طرح سے مصر میں عوام حکومت کے مخالف تھے, جس طرح سے تونس میں عوام حکومت کے مخالف تھے, جس طرح سے لیبیا میں حکومت کے مخالف ہیں, جس طرح سے بحرین میں, انہوں نے شاید مغربی اور امریکیوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شام میں بھی ایسے ہی ہے کہ عوام حکومت کے مخالف ہیں, لیکن جس طرح سے بار بار بڑے پیمانے پر لوگ سڑکوں پر نکل کر بشار اسد کی حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آج کل تو حالات خراب ہیں, ورنہ اس سے پہلے آپ نے گزشتہ مہینوں میں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مظاہرے ہوتے رہے, اور بشار اسد کی حکومت نے اصلاحات کا اعلان کیا, ریفرنڈم کا اعلان کیا, پارلیمانی انتخابات کرائے. تو اب ایسے میں کیا یہ لوگ جو اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات انجام دے رہے ہیں انہیں شام کے عوام کا نام دیا جا سکتا ہے, اور جس حکومت کو صحیح معنوں میں عوام کی حمایت حاصل ہو کیا اس حکومت کو اس طرح کی کاروائیوں سے گرایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ شام کی حکومت کا قائم رہنا یا ختم ہونا یہ ایک سوال ہے کہ کن کے مفادات کی تکمیل ہوگا. ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت سارے جو پیشہ ور لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کو منظم کر کے شام کی حدود میں داخل کیا جا رہا ہے. عراق کے وزیر خارجہ نے بھی اس کی نشاندہی کی, روس کے حکام نے بھی یورپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ اس میں مداخلت کر رہے ہیں, امریکہ کا بھی اس میں سامنے رول ہے, برطانیہ کا بھی ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ عرب ممالک کا بھی ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو تحریکیں مڈل ایسٹ میں شروع ہوئی تھیں ان کا رخ کسی ایک طرف کیا جائے اور ان کو دبایا جائے اور دنیا کی توجہ اس کی طرف سے ہٹائی جائے. مثلا بحرین کا ہے, وہاں کا مسئلہ تھا تو وہ بھی ایک لوگوں کی توجہ اور عالمی میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے سارا فوکس جو ہے ساروں نے مل کر شام کی طرف کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی شام سے خوش نہیں تھے, شام کی پالیسیاں جو رہی ہیں ماضی میں وہ سامراج کے خلاف رہی ہیں, اور ان کا جو رویہ رہا ہے ان مسلمان قوتوں کے ساتھ رہا ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہیں. فلسطین کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ شام نے ان کو کھلے دل سے قبول کیا, اور وہ خالد مشعل کا یہ جملہ کہ جب ہمارے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے تو ہمیں شام کی طرف سے ٹھکانے ملے, وہاں ٹھہرنے کا مقام. مصر کا آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ پاکستان سے عبدالستاری دی گئے تو اس کو وہاں سے انہوں نے راستہ غزہ کی پٹی کی طرف جانے نہیں دیا گیا. اسی طرح ایران کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے شام کا ایک رویہ جو ہے ایران کے ساتھ ایک بڑا مثبت ہے, اور یہ تمام چیزیں جب اکٹھی کی جائیں تو ظاہر ہے یہ تمام بشار الاسد کی حکومت جو ہے تمام سامراج کے خلاف اور ان عرب ممالک کے خلاف ہے جو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شام کی جو حکومت ہے اس کا ایک رول جو ہے صہیونی ریاست اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ آج تک اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور ایون کہ جولان کی پہاڑیاں اس کے پاس ہیں، اس کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہ واپسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہا۔ اب بات آتی ہے کہ کیا ان تمام کاروائیوں سے شام کی حکومت کا ختم کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک شام کے عوام جو ہیں حکومت کے ساتھ ہیں، یہ باغیانہ کاروائیاں ہوتی رہیں گی، لیکن ان کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عوام جب تک ان کے ساتھ نہیں دیں گے، یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مصر میں عوام روڈ پہ آئے، مقامی سطح پہ انڈیجنس تھی وہ تحریک، لیکن شام کے حوالے سے جو یہ دہشت گردی کی کاروائیاں کروائی جا رہی ہیں، یہ مسلح جد و جہد ہے، اور اس میں القاعدہ کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اور انہیں بہت سارے لوگوں کو تو جیل سے نکال کے وہاں بھجوائے گئے ہیں اس شرط پر کہ وہاں پہ وہ جا کے یہ متشددانہ کاروائیاں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل وقت ضرور ہے شام کی حکومت کے لیے، لیکن اگر انہوں نے بھرپور تدبر سے اور جو اطلاعات ان تک بھی پہنچ چکی ہیں، اور بعض خفیہ اداروں کی طرف سے بھی بعض خبریں بھی سامنے ہیں کہ ایک بڑا منظم طریقے سے شام کی حکومت کے خلاف ایک محاذ بنایا گیا ہے، اور بڑی ترتیب کے ساتھ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح عراق کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کو استعمال کیا گیا تھا، اور ایک جھوٹ کا پلندہ جوہری ہتھیاروں کی بنیاد پہ عراق میں امریکہ نے مداخلت کی اور اس کی تباہی کی اور اس کو برباد کیا، افغانستان کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح انہی پیٹرنز پہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ ساتھ کچھ عرب ممالک بھی اپنے مفادات کے لیے جو ہے اس ساری سازش کا حصہ ہیں، اور ان دہشت گردوں کو جو اس وقت شام کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں، ان مسلح کاروائیاں کریں، ان کی پشت پناہی کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں بشار الاسد صاحب کو بھی چاہیے کہ عوام کا جو مقامی لوگ ہیں ان کا کو اعتماد ملے، اور بھرپور طریقے سے اس ساری
جی بہت شکریہ
جو ایک سازش ہے اس کا مقابلہ کریں۔
بہت شکریہ آپ کا۔ کنان باشی صاحب، آپ دیکھیں کہ سیکورٹی کونسل میں، سلامتی کونسل میں امریکہ اور مغربی ملکوں اور اس کے اتحادیوں کو بار بار شکست ہو رہی ہے، چین اور روس ویٹو کر رہے ہیں اور دیگر ممالک بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب جب سلامتی کونسل میں اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ان کو شکست ہو رہی ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اب کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو شکست ہے سلامتی کونسل میں وہ بہت شرمناک شکست ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو کہتا تھا کہ پوری دنیا کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے برخلاف حقیقت سامنے آئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صورتحال کچھ اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، میں اس سے پہلے ایک مقدمہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مقدمہ یہ ہے کہ جو ویٹو ہوئے ان کے قراردادیں جو ویٹو ہو گئیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ہی کی مرضی ساری دنیا کی مرضی نہیں، امریکہ حالانکہ اپنے آپ کو دنیا کا قائد ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اب میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویٹو پاور کا استعمال ہوا یہ بالکل منطقی تھا، چین اور روس کی بات بالکل منطقی ہے۔ چین اور روس کا کہنا ہے کہ فوجی طریقے سے، تشدد کے طریقے سے یہ ممکن نہیں کہ اقتدار منتقل ہو اور امن و امان قائم ہو جائے، یہ بالکل منطقی بات ہے۔ لیبیا کے سلسلے میں قرارداد پاس کرائی گئی اور مغرب ملکوں نے مداخلت کر دی، وہاں دیکھیے کیا ہوا، آج بھی لوگوں کے پاس ہتھیار ہے اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو جہاں بھی اقتدار کی منتقلی ہے وہ پرامن طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ویٹو پاور جو استعمال کیا وہ بالکل منطقی تھا۔ دنیا کے مفکرین اور سمجھدار ذیشور افراد جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ویٹو غیر منطقی نہیں بلکہ منطقی تھا، آپ کے سوال کے جواب میں میں کہ وہ لوگ اب کیا کریں گے, میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں اس وقت امریکہ, برطانیہ اور سہونی اس وقت ایسے حالات سے دوچار ہیں کہ وہ کسی بھی صورت سے فتح حاصل کرنے پر مجبور ہیں. امریکیوں کو مصر میں, لیبیا میں شکست کا سامنا ہوا. قذافی امریکہ اور مغرب ممالک کا مہرا ہو چکا تھا, لیکن وہ آخر میں مجبور ہیں اس کو ہٹانے پر. انہیں عراق میں شکست ہوئی, انہیں مصر میں شکست ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب امریکی مفکرین کا ہم جائزہ لیتے ہیں شام کے اور عراق کے منظرنامے پر ہم دیکھتے ہیں تو مغربی مفکرین اور وہاں کے اسٹریٹجسٹ کامیاب نظر نہیں آتے, فاتح نظر نہیں آتے. اس وقت امریکی وزیر خارجہ کو یا اور عہدیدار کو اگر عراق جانا ہوتا ہے, افغانستان جانا ہوتا ہے تو خفیہ دورہ کرتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے. افغانستان میں 30 ملین افغانستان کی آبادی میں سے کتنے لوگ امریکہ کے طرفدار ہوں؟ ایک شخص بھی نہیں ہے. تو ان کو شکست ہوئی ہے. تو یہ جو شکست در شکست انہیں ہوئی ہے, اب انہیں فتح کی ضرورت ہے. وہ مجبور ہیں کسی بھی صورت سے اسلامی بیداری کی لہر کو کسی طرح سے موڑ دے. یہ لہر جو اب اردن اور سعودی عرب پہنچ چکی ہے, اس کے بعد عمان پہنچ سکتی ہے, یہ اسی طرح جاری ہے. اس کو روکنے کے لیے ایک بڑی کامیابی کی ضرورت ہے, اور وہ کامیابی بشار اسد کی حکومت کی سرنوگین ہو سکتی ہے شام میں. اسی لیے وہ مختلف کوششیں کر رہے ہیں اور مختلف پالیسیاں اختیار کر رہے ہیں, سیاسی اور غیر سیاسی. لیکن نتیجہ کیا وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں؟ جی نہیں. انہوں نے شام کے قومی سلامتی کے ادارے کے اندر انہوں نے بم دھماک کروا دیا. یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اب بشار اسد صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے وزیر دفاع اور سیکیورٹی عہدیداروں کو قتل کر دیا گیا, لہذا ہم جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو کیا اس وقت انکارا اور تل ابیب جنگ کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ نہیں, یہ بہت کمزور ہے اس وقت. سعودی عرب میں اس وقت اسلام بیداری کی عالم ہے کہ شاہ عبداللہ کی حکومت جانے والی ہے, یعنی بشار اسد کی حکومت اگر گرتی ہے اس کے بعد جو حالات رونما ہوں گے وہ برطانیہ اور امریکہ اس میں سکون کا سانس نہیں لے پائیں گے. اگر وہ دہشت گردانہ حملوں کے ذریعے اور دہشت گردی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی حکومت گرے, تو یہ واشنگٹن اور لندن میں بھی ہوگا.
جی ڈاکٹر صدیقی صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں کہ اب جبکہ دہشت گردوں کی ماہیت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور ان کی حمایت کرنے والوں کی بھی ماہیت کھل کر سامنے آ گئی ہے, اور وزیر دفاع اور ان کے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ جانشینوں اور ان کے معاونین کو قتل کیا گیا بدھ کے دہشت گردانہ بم دھماکے میں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب بشار اسد کی حکومت کے لیے حجت تمام ہو گئی ہے؟ اور جس طرح سے انہوں نے گزشتہ 2-3 دنوں میں بدھ کے بعد سے اب تک دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو صاف کیا ہے, ان کا صفائی کیا ہے, کلین اپ کیا ہے, ان کا کنٹرول روم تباہ کیا ہے, تو اب اگر ایک بھرپور جنگ شروع ہو جاتی ہے دہشت گردوں کے خلاف, تو کیا اس جنگ کو یہ ممالک یعنی برطانیہ, امریکہ, تل ابیب یا سعودی عرب روک سکیں گے؟
دراصل دیکھیے, ہم سب تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنگ نہ شروع ہو, کیونکہ اس کے اندر عام شہری جو ہیں اس کا شکار بنتے ہیں, اور جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شہری جو ہیں ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں, بیروت میں اور اب عراق میں, حیرت کی بات ہے, وہاں جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک جو سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوا ہے کہ جو بارڈرز جو ہیں وہ جو کہ پوروس ہو گئے ہیں, انہی بارڈرز کے تھرو, انہی بارڈر سے یہ سہونی اور امریکی اور سعودی
और ये कतरी और बरतानवी लोग जो हैं ये इनको असलहा इनको फराहम करेंगे दहशत गर्दों को, ये एक और ख़राब चीज़ है। इससे जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मैं जो अभी आज जो खबर पड़ी है उससे अंदाज़ा ये होता है कि दमिश्क में जो सैयदा ज़ैनब का इलाका था वो तो उन्होंने साफ कर दिया है और दहशत गर्दों को निकाल दिया है, लेकिन अब दहशत गर्द जो हैं वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ तो अंदरूनी हैं, बहुत सारे बाहर के भी हैं, और इसमें जो है जंग से मेरी नज़र में नुकसान ही नुकसान है। और ये कि ज़रूरी ये है कि किसी सूरत से ये जो इनका कोफी अनान का जो 6 पॉइंट पीस प्लान है उसको दोबारा से नाफिस किया जाए, और उसके वजह से कि दोनों फरीकैन जो हैं उनको ये चाहिए कि जंग को बंद करके और गुफ्तगू करें। ये तो मुमकिन नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि बशार असद साहब जो हैं खामोशी से मुल्क छोड़कर चले जाएंगे या किसी के और के हुकूमत को हवाले कर देंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कोई है भी नहीं। अगर ये चले जाएंगे एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इन जो फ्री सीनियर आर्मी और इसके जो लोग हैं इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इनके पास कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं कि जिसके जिससे ये नई हुकूमत शुरू कर सकें चला सकें। तो अब बशार असद मेरे ख्याल में तो मुल्क छोड़ के ये हुकूमत छोड़ के जाएंगे नहीं, और ये जो है इनका जो है यूरोप का अमेरिका का सऊदी हुकूमत की जो मदद है ये दहशत गर्दों के खिलाफ ये जारी रहेगी। बेहतर तो यही होगा कि किसी सूरत से आपस में बैठ के करारदाद हो और कुछ ऐसा नतीजा निकले कि जिससे कम से कम जो खाना जंगी की जो सूरत पैदा हो गई वो कम हो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं, इसका हम सबको बहुत अफसोस।
बहुत शुक्रिया आपका।
अब तीसरी चीज ये है कि कुछ खबरें आई हैं, आपने भी शायद सुना होगा कि जिसमें बशार असद साहब ने फ्रांस के सफीर ने भी जाहिर किया था कि बशार असद साहब शायद छोड़ दें अगर हालात बेहतर हो जाएं या कुछ किसी और के हवाले कर दें हुकूमत। रूस के भी वजीर ख्वाजा ने कुछ इसकी तरफ इशारा किया था। तो मैं तो भी यही कहूंगा कि चूंकि अब 30 दिन और मुद्दत बढ़ गई है यूएन के जो पीस कीपर्स हैं उनकी, पाकिस्तान ने वैसे 45 दिन मांगे थे लेकिन 30 दिन की हो गई है, तो उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि जंग अब एक दफ़ा दमिश्क से ही इनको अगर दहशत गर्दों को निकाल दिया जाए और दमिश्क सिक्योर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुमकिन है कि शामी हुकूमत इस बात पर तैयार हो कि वो अपने टैंक्स और जो बड़े जो आर्म्स हैं उसको अंदर कर ले, और ताकि मुमकिन है कि कुछ सुकून जंग में कुछ कमी आए ताकि आपस में बैठ के बात शुरू हो।
बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर साहब, आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानियों को इस बात का खासा तजर्बा है कि आप देखें कि जब अफगानिस्तान पर साबिक सोवियत यूनियन के कब्जे के दौरान जो जंग मुसलत की गई थी दोनों तरफ से, सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था, उसके बाद उस कब्जे को छुड़ाने के लिए अमेरिका बहादुर ने अफगान अवाम का हमदर्द बनके जिस तरह से वहां पर पूरी दुनिया से जिहादियों को इकट्ठा किया, जिसके नतीजे में अलकायदा, तालिबान और तरह तरह की मुख्तलिफ जो जिहादी तंजीमें वजूद में आईं। जब सोवियत यूनियन चला गया तो उसके बाद क्या हशर हुआ इन्हीं जिहादी तंजीमों की तरफ से, इन्हीं जिहादियों की तरफ से? नाम निहाद अलबत्ता जिहाद हमारे मजहब में इंतहाई मुकद्दस लफ्ज़ है, मैं इन नाम निहाद जिहादियों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त दहशतगर्दी की शक्ल और दहशतगर्दों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। अब अमरीका हो, मगरबी ममालिक हो, खुद पाकिस्तान के मौजूदा दौर के हुकाम हो या साबिका दौर के हुकाम हो, यही कहते हैं कि अफगान वार के बाद अमरीका ने जो जिहादी पाले थे वो तो अमरीका छोड़ के चला गया, वो हमारे लिए दर्द सर बन गए, न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि खुद अमरीका के बकौल खुद उसके लिए। तो अब अगर इसी तरीके से शाम में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से दहशत गर्दों को लाया जा रहा है अलकायदा की शक्ल में या दीगर तंजीमों की शक्ल में, तो आगे चलकर खित्ते का मंजर कैसा होगा, मंजरनामा कैसा होगा, और इतने सारे जब दहशतगर्द इस इलाके में पहुंच जाएंगे तो खित्ते का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और किसके लिए किस तरह से दर्द सर बन सकते हैं आपके ख्याल में?
देखिए जी, उनकी हिकमत अमली इसी तरह की है कि शाम में खाना जंग ही हो, अदम इस्तेहकाम हो, क्योंकि शाम अगर मुस्तहकम होता है तो इसराइल के लिए खतरा है और ईरान को भी एक बहुत बड़ी हमायत हासिल है। اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب ممالک کا اور اس کی شام کی حکومت کی جو نقطۂ نظر ہے سیاسی نقطۂ نظر ہے عالمی پالیسیاں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور عرب خطے کے جو حکمران ہیں وہ زیادہ تر امریکہ کی حکمرانی میں ان کی جو ہے تابع داری میں گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اشارے پر ہی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہوں یا فلسطینیوں کی مدد نہ کرنا ہے یا ان کے راستے بند کرنا ہے یا یہ تمام چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں، نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ساری کٹھ پتلی حکومتیں ہیں جو اس وقت قائم ہیں، بادشاہت ہے، خاندانی بادشاہت چل رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر بشار الاسد کی اسد کی حکومت ختم نہیں ہوتی تو ان ممالک کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ وہاں خانہ جنگی کا ماحول رہے، جس طرح عراق میں آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال سے بدامنی رہی ہے، پھر افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80 کے بعد سے لے کے آج تک وہاں امن قائم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح چونکہ ان کے اپنی مرضی کے حکومت قائم ہونے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ اسی کو ترجیح دیں گے کہ وہاں خانہ جنگی رہے اور بدامنی کا ماحول رہے، اور جو شام ہے وہ معاشی طور پر اور سیاسی اور جغرافیائی طور پر تباہ و برباد ہو۔ یہ تمام ایجنڈا تو ان کا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کوفی عنان وہ کیپ مشن پیس مشن کی لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں جو چیزیں توجہ دینے کی ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ شام کے ساتھ جن ممالک کے دوستانہ تعلقات ہیں ان کا بھی اس کو رول شامل کیا جانا چاہیے، ایران کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے بھی شام کے خلاف جو ہے ووٹ نہیں دیا، اور اسی طرح چین اور روس کو بھی اس میں شامل آن بورڈ کر کے کوئی بڑے پیمانے پر اجتماعی طور پہ ایک ایسا سولوشن جو شام کی حکومت کی اس میں منشا ہو، بنیادی چونکہ سٹیک ہولڈر وہی ہے، تو اس کی مرضی کے مطابق ہو تو اسے ایک اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں شام کا کوئی پرامن اور دیر پا حل سامنے آ سکے۔
جی بہت شکریہ جعفر قناد بخشی صاحب۔ روسی صدر پوتین نے ایک بار پھر مغربی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر سلامتی کونسل کے دائرہ کار سے ہٹ کر امریکہ یا مغربی ملکوں نے شام کے تعلق سے کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ شام دنیا کی 13ویں بڑی فوج کا حامل ملک ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی 13ویں فوج شام کے پاس ہے، تو کیا ایسے میں اگر شام کی حکومت حجت تمام ہو جانے کے بعد وارد عمل ہو جاتی ہے اور روس اور چین اور دیگر جو ممالک ہیں جو شام میں امن چاہتے ہیں اور پرامن طریقے سے معاملے کا حل و تصفیہ چاہتے ہیں، وہ بھی اگر شام کی بھرپور پشت پناہی کرنے لگیں، کھل کر میدان عمل میں سامنے آ جائیں، جیسا کہ دمشق کے دھماکے کے بعد بھی روس نے کہا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے، اب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا روس اور امریکہ شام کے میدان میں آمنے سامنے آ سکتے ہیں؟
اچھی خوات
دیکھیے،
بعض لوگ عالمی جنگ کی بات کرنے لگے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ عالمی جنگ کا مقدمہ ہے۔ واقعی دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر تناؤ اور کشیدگی ہے، دنیا ایک جنگ کے دہانے پر ہے، ایک محاذ بندی جو اس وقت ہو چکی ہے بہت خطرناک ہے۔ لیبیا میں چین اور روس پیچھے ہٹ گئے تو ان کی عالمی پوزیشن کمزور ہوئی، تو یہ دونوں ممالک اپنی عالمی پوزیشن کی وجہ سے سیریا میں کام کر رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے مدد نہ کی تو جس طرح سے مغرب اور نیٹو اب تک یہ آگے بڑھتے آ گئے ہیں اور روس کی سرحد تک پہنچ چکی ہے نیٹو، اسی طرح سے یہ نیٹو علاقے کے تمام ممالک کو اپنے قبضے میں لے گی، تو لہذا چین اور روس کا موقع بالکل درست اور بجا ہے۔ دنیا کے مفکرین روس اور چین کے اس موقف کو کسی خاص اہداف کے تحت نہیں بلکہ اس فکر کے تحت دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے حالات کو اور دنیا میں اپنی پوزیشن کو درست رکھنا چاہتا ہے. مغربی ممالک اگر جنگ کا باعث بننے والے اقدامات میں پڑ جاتی ہے تو اوباما کی حکومت جو آئندہ انتخابات قریب انتخابات ہیں اس اوباما کو اس میں یقین شکست ہوگی. لہٰذا امریکی کوشش یہ ہے کہ جنگ شروع نہ ہونے پائے, لہٰذا وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں. سہونیوں کا جہاں تک سوال ہے, آپ دیکھیے ان کے اندر کتنے شدید اختلافات ہیں. دو پارٹیوں کے درمیان اتنے زیادہ اختلاف ہو گئے کہ ان کا اتحاد ٹوٹ گیا. یہ حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے خود سوزی کر لی مشکلات کی وجہ سے. لہذا جنگ سب کے لیے بری ہے اور کوئی اس کا خیر مقدم نہیں کرے گا. اب یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کس نے جنگ شروع کی؟ جس نے وزیر دفاع کو اس کے دفتر میں جا کر مار ڈالا وہ شام کے عوام نہیں ہوں گے بلکہ دہشت گرد ہیں, اور اس کا خمیازہ برطانیہ اور امریکہ کو بھگتنا پڑے گا اور ان کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا جیسے کہ اب تک اٹھا رہے ہیں.
ڈاکٹر صدیق صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے شکست کھانے کے بعد امریکہ, برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے شام کے تعلق سے؟ اور خود برطانیہ اور امریکہ نے تو واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم سلامتی کونسل میں اگر شکست کھا چکے ہیں اپنے طور پر اس پلیٹ فارم سے ہٹ کر خود شام کے خلاف دباؤ ڈالنے کی کوششیں جاری رکھیں گے, تب ان کی دباؤ ڈالنے کی کوششیں کس شکل میں ہو سکتی ہیں, کیا نوعیت ہو سکتی ہے اس کی؟
وہ بالکل صحیح ہے, وہ انہوں نے کہہ دیا, بلکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ پوتن صاحب نے کہا کہ اقوام متحدہ کے باہر جا کے انہوں نے کیا تو یہ بہت ہی غلط قدم ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اب جو آئندہ جو پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دہشت گردوں کی کھل کے مدد کی جائے, اور جو جس قسم کے بلاکیٹز وغیرہ جو جس کا ذکر ہو رہا تھا شام کے خلاف کہ شام کو کسی قسم کا کوئی اسلحہ یا کوئی مدد نہ مل سکے. اور تیسری چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ اس میں امریکہ اور برطانیہ اس کوشش میں ہیں کہ جو شام کے جو کیمیکل اور دوسرے جو ان کے جو اسلحے ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے. تو یہ ہر طرح سے شام کی فوج جو ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی یعنی فوجی جو اس کی قوت اس کو کم کرنے کے لیے, اور بار بار یہ بات آ رہی ہے کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکی سیٹلائٹ کے ذریعے اور ان کے جو خفیہ ان کے ذرائع کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ خاص طور پہ جو کیمیکل ویپنز جو ہیں سوریہ کے کہاں پہ ہیں, کیونکہ اس کا ان کو بہت خطرہ ہے کہ وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جبکہ حالات بالکل خراب ہو جائیں گے تو اس کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت ہر طرح کے بھی حربے استعمال کر سکتی ہے. تو اب یہ آپ کے سوال کا جواب میں برطانیہ کی, امریکہ کی, سعودی حکومت کی, سعودیوں کی, قطریوں کی کا یہ کام ہوگا کہ بہت کھل کے مدد کریں گے اور ہر طرح سے سبوٹاج کریں گے کہ جو شام کی جو ملٹری قوت ہو اس کو ہر طرح سے کم کرنے کے لیے, اور تاکہ وہ اس کے باوجود کہ عوام جو ہیں وہ اس حکومت کے خلاف نہیں ہیں, اکثریت عوام کی اس حکومت کے خلاف نہیں ہے, وہ کوشش یہی کریں گے کہ کسی صورت سے فوجی شکست ہو تاکہ یہ بشار الاسد اور ان کی حکومت چلی جائے اور اس کی جگہ پھر اپنا کوئی اور ان سے 10 گنا زیادہ خراب ٹائرنٹ وہ اس کو بٹھا دیں جو کہ ان کے کہنے سے وہی کام کرے جو وہ چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ بدقسمتی سے میں ذرا سا ہٹ رہا ہوں کہ مصر میں مرسی صاحب نے جس طرح کا جو اب جو سٹانس لیا ہے یا جو ہم نے لیبیا میں دیکھا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ جو عرب کی جو بہار تھی وہ بہار کو انہوں نے اپنے آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں کر لیا, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے شام کو قبضے میں کر لیں تاکہ پھر ان کے پاس ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کا جو راستہ بالکل پوری طرح سے کھل جائے, اور وہ حزب اللہ اور جو بھی اور جو جماعتیں جو ان کے اوپر بھی دباؤ ڈال سکیں, اور خاص طور پہ آخر میں فلسطین کے اوپر جو فلسطینیوں کو جو مدد ملتی ہے ان گروہوں سے, اور فلسطین پہ ان کے ظلم اور جو ہے اور بڑھ جائے بلکہ اس کے کوئی انتہا نہ رہے.
بہت شکریہ آپ کا صدیقی صاحب, آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قناد بخشی صاحب, اور اسی طرح سے اسلام آباد اسٹوڈیو میں تنویر حسین صاحب کی بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, شام میں بہرحال حالات کافی نازک اور حساس ہیں, لیکن یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس حکومت کو اس کے عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے اس کو اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیوں یا دھونس و دھمکیوں یا اس پر دباؤ ڈال کر نہیں گرایا جا سکتا۔ بہرحال شام کے عوام اور حکومت اپنے دفاع میں مصمم ہے، اور جس طرح سے گزشتہ دو تین دنوں میں دمشق اور دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا ہے، آنے والا دن دور نہیں جب شام میں پوری طرح سے امن قائم ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شکریہ۔